بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. گزشتہ ہفتے کی نشست میں اس حدیث پر کچھ گفتگو کی گئی تھی. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات ہے. اور جو شخص جنازے میں حاضر رہے، حتی تدفن، یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے، فلہ قیراتان، تو اس کے لیے دو قیراط ہیں. اب یہ جو پہلا حصہ ہے کہ جو شخص جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے، تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ میت کے گھر جنازے کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جائے، اور جب جنازہ اٹھے تو میت کے ساتھ ساتھ چلے، تو یہ گویا جنازے میں حاضر ہو گیا میت کے گھر سے. تو میت کے گھر چلا جائے. ہمارے یہاں دیہاتوں میں یہی طریقہ رہتا تھا پہلے، کہ سب میت کے گھر جمع ہو جاتے تھے، جنازہ اٹھتا تھا تو بستی کے سارے مرد جو جنازے میں شرکت کرنے والے ہوتے تھے وہ سب ہی چلتے تھے. ایک شکل تو یہ ہے کہ میت کے گھر سے جنازے میں حاضری دے، یعنی جنازے کے ساتھ شریک ہو جائے اور میت کے ساتھ چلتے چلتے قبرستان میں پہنچے یا عیدگاہ میں پہنچے جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے، اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ آئے. ایک شکل تو یہ ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ عیدگاہی میں پہنچ جائے، جنازہ گاہ میں پہنچ جائے جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے، میت کے گھر نہ پہنچے، سیدھا وہیں چلا جائے. ان دونوں شکلوں کے اوپر ایک قیراط ملے گا. من شہید الجنازتہ میں دونوں داخل ہیں، وہ شخص جو جنازے میں حاضری دے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے، تو ایک گھر ہی سے شریک ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہاں قبرستان میں پہنچ کر جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے، عیدگاہ میں پہنچ کر جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے، یا اور کسی جگہ پر جہاں نماز جنازہ ہونے والی وہاں پہنچ جاتا ہے اور نماز جنازہ میں شریک ہو کر واپس لوٹ آتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قیراط پانے کے لیے اور قیراط کی فضیلت کے مستحق ہونے کے لیے پہلی شکل اختیار کرے، کہ جو شخص گھر سے ساتھ چلے گا اسے تو قیراط ملے گا، اور جو سیدھا جنازہ گاہ میں پہنچ جائے اور وہاں جا کر صرف نماز پڑھے اور صرف نماز پڑھ کر کے آ جائے اسے قیرات نہیں ملے گا، یہ بات نہیں ہے، دونوں کو قیرات ملے گا، ایک ایک قیرات. لیکن ظاہر ہے کہ قیرات دونوں کو ملے گا، لیکن دونوں کے قیرات کی مقدار میں فرق ہوگا. اس لیے کہ ایک شخص سیدھا وہاں چلا گیا جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے اور وہاں نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز پڑھ کر آ گیا، اور دوسرا پہلے گھر گیا اور گھر جا کر جنازہ اٹھانے میں شریک رہا اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جنازے کے ساتھ وہاں تک پہنچا جہاں نماز جنازہ پڑھ ہی جا رہی ہے، تو اس دوسرے شخص کو جو قیرات ملے گا وہ پہلے والے کے قیرات سے بڑا ہوگا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دو چھوٹے بچے ہیں اور ان دونوں کو یہ کہا کہ چلو بیٹھ کر کے تم سبق یاد کرو، اور جو سبق سنائے گا اسے ایک چاکلیٹ ملے گی. اب ایک نے یاد کر کے سنا دیا اور دوسرے نے بہت ہی اچھی طرح سے سنایا، اب اسے ایک چاکلیٹ دیں گے اسے دو دیں گے، تو یہ جو وعدہ کیا تھا کہ جو سبق سنائے گا اسے ایک چاکلیٹ ملے گی، تو پہلے کا دل جو ہے تھوڑا چھوٹا ہوگا کہ ہم نے بھی سبق سنایا اور ہمیں ایک چاکلیٹ ملی، انہوں نے بھی سبق سنایا انہیں دو چاکلیٹ ملی. تو ذہین آدمی کرتا کیا ہے کہ نہ اس کا حق مارا جائے اس سے کہ اس نے زیادہ محنت کر کے اچھا سنایا ہے، نہ اس کی دل شکنی ہو، دونوں چھوٹے بچے ہیں تو اسے جو ہے وہ چھوٹی چاکلیٹ دے گا اسے ذرا بڑی دے دے گا، اسے کم کوالٹی والی چاکلیٹ دے دے گا اسے ذرا اچھی کوالٹی والی دے دے گا. تو دیکھو ملی دونوں کو ایک ایک چاکلیٹ دینے، لیکن یا تو دونوں کے سائز میں فرق ہے یا دونوں کی ویلیو میں فرق ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من تبیع جنازتن، جو جنازے کے پیچھے چلے یعنی ساتھ ساتھ چلے گھر سے، حتی یقضا دفنہا، یہاں تک کہ اس کے دفن سے فراغت حاصل کر لی جائے. یعنی گھر سے چلا وہاں تک جہاں نماز جنازہ ہونے والی تھی، پھر نماز جنازہ میں شرکت کی، پھر تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، اور تدفین میں شرکت کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو کوتب لہو ثلاث قراریط، اس کو تین قیرات ملتے ہیں. یہ دوسری حدیث میں ہے، اس کو تین قیرات ملتے ہیں. تو علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک قیرات تو ملے گا اسے گھر سے جنازہ گاہ تک چلنے کا، ایک قیرات ملے گا نماز پڑھنے کا، اور ایک اور قیرات ملے گا تدفین میں شرکت کرنے کا. دیکھو اس کے اندر تین قیرات کا ذکر ہے، اس میں دو قیرات کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو صرف تدفین میں شرکت کرتا ہے اسے بھی قیرات ملے گا مگر چھوٹا، اور وہ جو گھر سے چلے گا اسے بھی قیرات ملے گا مگر بڑا، اور دوسری روایت میں تو صاف ہے کہ دو قیرات ملیں گے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حدیث شریف میں صرف دو کاموں کا ذکر ہے کہ نماز جنازہ پڑھتا ہے تو ایک قیرات، جو مشہور احادیث ہیں بخاری شریف وغیرہ میں، نماز جنازہ میں شرکت کر لی ایک قیرات، اور تدفین میں شرکت کر لی دوسرا قیرات. ان دونوں کا اس لیے ذکر کیا کہ عموماً لوگ انہی دو چیزوں میں شرکت کرتے ہیں، باقی یہ قیرات جو ہے میت کے مرنے سے لے کر دفن تک کے جتنے کام ہیں ان سب پر قیرات ملتا ہے. کچھ لوگوں نے اسے اٹھانے کا بیڑا لے لیا کہ بھائی ہم جو ہے اس کو اٹھانے کا کام کریں گے، ہم گاڑی کا انتظام کریں گے، تو غسل کے لیے بھی ہم لے جائیں گے مورچری تک، پھر مورچری سے واپس گھر لے آئیں گے، یہ ایک کام ہے کہ اس پہ ان کو الگ قیرات ملے گا. کچھ لوگ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ بھائی غسل ہم دیں گے کفن ہم پہنائیں گے، ان کو الگ قیرات ملے گا. اور جو لوگ چل کر کے اسے پہنچاتے ہیں قبرستان تک ان کو الگ قیرات، نماز پڑھتے ہیں ان کو الگ قیرات، دفن کرتے ہیں ان کو الگ قیرات، الگ الگ قیرات سب کو ملیں گی. اور قیرات جو ہے قیرات یہ دینار کا، اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، اس میں ایک قول یہ ہے کہ دینار کا بارہواں حصہ ہے. اور یہ قیرات جو ہے قیرات اس زمانے میں، پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو 48 جو کا جو وزن ہوتا تھا اتنے وزن کا دینار ہوتا تھا گولڈ کوئن. تو 48 جو کے 48 یہ جو کو کیا کہتے ہیں نا انگلش میں، بارلی. تو یہ بارلی 48 بارلی کی گرینز کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنے وزن کے سونے کا ڈھال کر کے سکہ بناتے تھے. تو یہ تو ہو گیا گویا پاؤنڈ ہو گیا. اور پھر پینیز ہوتی ہے، تو اس زمانے میں یہ ایک دینار کے 12 قیراط ہوتے تھے، وہ نیچے والی کرنسی. تو 4 جو کی مقدار کا سونا ہوتا تھا، اس کو ڈھال کر کے چھوٹے چھوٹے سکے بنتے تھے، وہ قیراط ہوتا تھا. اور اس زمانے کے اعتبار سے دینار بہت بڑی رقم، جیسے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. ہمارے زمانے میں اس وقت اگر کسی بچے کو آپ 25 پینی دیں تو اس کا کوئی ویلیو نہیں، کسی بچے کو آپ اگر 50 پینی دیں تو ماں باپ کو بھی شاید ایسا احساس ہوگا کہ یار ان کو شرم نہیں آئی ہمارے بچے کو 50 پینی دیتے ہوئے. لیکن جب ہم یہاں انگلینڈ میں آئے تھے ارلی 1970s میں، اس وقت یہ پینی کا ویلیو بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ 2 پینی میں تو ایک کرسپ ملتی تھی، 2 پینی میں ایک کرسپ ملتی تھی، 2.5 پینی میں ایک کرسپ ملتی تھی. تو اگر کسی کو آپ 20 پینی دے دے اس دور میں، تو گویا یہ 10 پاکٹ کرسپ کے خرید سکے، اتنے آپ نے اس کو پیسے دے دیے. تو جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت یہ قیراط جو ہے وہ بہت بڑی چیز تھی. کسی کو یہ ذہن میں نہ آئے کہ اوہ ایک دینار کے 12ویں حصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیراط. نہیں نہیں، اس زمانے میں اگر کسی کو ایک قیراط آپ دے دیں، کسی کو مزدوری پہ رکھیں گے آپ، تو دینار میں بات نہیں ہوگی. وہ کرنسی اتنی بڑی تھی اس زمانے میں کہ دینار میں بات نہیں ہوگی کہ بھائی کتنے دینار آپ دیں گے. بھائی صبح سے لے کر دوپہر تک آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو ایک قیراط ملے گا. یعنی قیراط کا اتنا ویلیو تھا اس زمانے کے اندر. اور وہ ایک قیراط دے کر مارکیٹ میں جائے گا تو گروسری سے پورا گھر اس کا بھر جائے گا. تو اس وقت کے لیے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے زمانے میں جیسا کلچر تھا کہ بھائی دیکھو ایک مزدور صبح سے دوپہر تک، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، تب جا کر اسے قیراط یا 2 قیراط ملتے ہیں. یہاں بس نماز جنازہ میں شرکت کر لو اور کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ. 2 منٹ بھی نہیں، آدھی منٹ میں نماز جنازہ پوری ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں نماز جنازہ پوری ہو جاتی ہے، 10 منٹ جانے کے، 10 منٹ آنے کے. اور اس دور کے اندر تو جہاں نماز جنازہ ہوتی تھی وہ بھی بہت قریب، تو ایک قیراط ملے گا تمہیں، ایک قیراط. اور پھر اگر تدفین میں بھی شرکت کر لی تو 2 قیراط. تو اس زمانے میں 2 قیراط کا سن کر لوگوں کو ہوتا تھا کہ اوہ 2 قیراط. اور پھر قیراط جو ہے یہ دینار کا ایک حصہ ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نماز جنازہ میں شرکت کرو گے، تدفین میں شرکت کرو گے، تو تمہیں دینار کا ایک بڑا حصہ ملے گا. اس لیے کہ قیراط دینار کا اس زمانے میں بڑا حصہ تھا، دینار کا ایک بڑا حصہ ملے گا، یعنی کرنسی، ہماری موجودہ کرنسی کا ایک بڑا حصہ ملے گا. اور اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو دنیا والا قیراط تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ جب کوئی اچھا کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو اسے کرنسی آخرت کی ملتی ہے. تو یہ اشارہ یہ کیا کہ آخرت کی جو کرنسی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ملے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو بتلایا اور صحابہ سمجھ بھی گئے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ، ابو عوانہ کی روایت میں ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اسے آخرت کی کرنسی کا بڑا حصہ ملے گا، اور اس کے بعد تدفین میں شرکت کرتا ہے تو ایک اور بڑا حصہ ملے گا. تو ذرا یہ بھی بتلا دیجئے کہ یہ کتنا بڑا ہے، یہ بھی ہمیں ذرا بتلا دیجئے. اس نے پوچھا کہ ومل قیراطان، یہ جو آپ جس قیرات کی بات کر رہے ہیں، جس کرنسی آخرت کی کرنسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کا قیرات ملے گا، تو ذرا بتلا بھی دیجئے کہ کتنی بڑی کرنسی ہے. اب اس پر میرے بھائیو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو کیسے سمجھاتے. تو مدینہ منورہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو مدینہ منورہ والوں کی نظر میں جو سب سے اہم چیز تھی اور سب سے بڑی چیز تھی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بعض روایات میں تو یہ ذکر فرمایا کہ ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ جتنا، ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ جتنا، یعنی اس ثواب کو اگر جسم دیا جائے، اس کو اگر جسم بنایا جائے تو وہ ایک بڑے پہاڑ جتنا. لیکن بڑے پہاڑ جتنا فرماتے ہیں تو سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے ایسے پہاڑ کا ذکر کرنا ضروری تھا جو سامنے تھا، سامنے. تو جبل احد جو ہے وہ مدینہ منورہ والوں کے لیے سب سے بڑا پہاڑ تھا، انہوں نے اس سے بڑا پہاڑ نہیں دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ مثل جبل احد کا جبل احد جتنا ثواب ملے گا، یہ جو حصہ ملے گا بہت بڑا آخرت کی کرنسی کا، یہ احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جتنا. اور شارحین فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو ذکر کرنے کی دو وجہ ہیں، بلکہ تین وجہ. ایک تو یہ کہ وہ ان کے سامنے تھا، اس لیے احد پہاڑ کا ذکر سن کر کے جتنی بات ان کو سمجھ میں آ سکتی تھی، وہ ہمالیہ پہاڑ کا سن کر کے ان کو سمجھ میں نہ آتی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے علم میں احد پہاڑ سے بڑا کوئی پہاڑ نہیں تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو احد پہاڑ سے محبت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ آخرت میں جو تم کو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ احد پہاڑ جیسا عظیم ہے اور احد پہاڑ جیسا محبوب بھی ہے. جس طرح یہ بہت بڑا ہے تو اجر و ثواب بھی بہت بڑا، اور یہ جس طرح تم کو محبوب ہے اسی طرح وہ اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا وہ محبوب بھی بہت ہوگا. اور تیسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ذہن کو کھولا اور یہ فرمایا کہ اعظم من جبل احد، پہلے کہا کہ ایک بہت بڑے پہاڑ جتنا، پھر کہا کہ احد پہاڑ جتنا، اور پھر فرمایا کہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ثواب ملے گا. اب کتنا بڑا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر. اب ایک ہزار مہینوں سے کتنی بہتر، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. مزید ایک مہینہ بہتر، یا مزید ایک ہزار مہینے بہتر، یا اور دو ہزار مہینے بہتر، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو جبل احد سے کتنا بڑا ہے یہ حصہ اور یہ ثواب کی رات، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال ہمیں جو اس میں ترغیب دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز، اس کے غسل، اس کی تکفین، اس کو قبرستان میں پہنچانے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں اور اس کی تدفین میں، یہ جتنے بھی کام ہیں ان میں سے جتنی زیادہ شرکت ہو سکے بہتر ہے. دوسری روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے، اس کا مطلب یہ کہ گھر سے ساتھ ساتھ جائے، یا یہ کہ وہ آگے وہاں چلا جائے جہاں نماز جنازہ ہونے والی ہے اور شرکت کر لے، پہلی شکل میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا، دوسری شکل میں اجر و ثواب کم. لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، صرف چلا جائے کافی نہیں ہے، دو شرطیں. ایک تو یہ کہ ایمان کی حالت میں ہو، مؤمن ہو، اور دوسری واحتسابن، ثواب کی امید کے ساتھ جا رہا ہو. اس کا مطلب یہ کہ جانے کا مقصد دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کو جو چیز ابھار رہی ہے. دیکھو جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، آپ حضرات یہاں آئے آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جمعہ کی نماز کے بعد یہاں انتظار کیا آپ نے درس حدیث کا، تو اندر کوئی باعث ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہو کہ مجھے حافظ جی کو ایک پیغام پہنچانا ہے اور یہ جب تک اٹھے نہیں میں پیغام نہیں پہنچا سکتا, تو اس کا یہاں بیٹھنا, بیٹھنے کے لیے جو باعث ہے, جو ریزن ہے, وہ ہے حافظ جنہ کی درس حدیث. کوئی یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے بیٹھا ہوں. کوئی ثواب کی نیت سے بیٹھا ہوگا, کوئی علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوگا, کوئی نیک صحبت کی نیت سے بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوگا, کسی نے یہ ساری نیتیں کر لی ہوں گی. باعث کیا ہے؟ تو جنازے میں شرکت کا باعث جو ہے, باعث کیا ہے یعنی نیت کیا ہے, مقصود کیا ہے, ریزن کیا ہے وہاں جانے کا, اس پر پورا مدار ہے یہ قیرات کے ملنے نہ ملنے کا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار چلو جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اس جنازے میں لندن سے میرا فلاں دوست ضرور آئے گا, اس سے ملاقات ہو جائے گی. یہ بھی باعث ہو سکتا ہے. یہ بھی باعث ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ایک رقم بولٹن کسی کو پہنچانی ہے, تو اس جنازے میں ضرور بولٹن سے کوئی آئے گا, تو چلو میں چلا جاتا ہوں تاکہ وہ انولپ پکڑوا دوں اسے کہ بھئی یہ فلاں کو دے دینا. دیکھو باعث دوسرا ہے. یہ بھی باعث ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارے تعلقات تو ہیں, اور نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. آج کل اکثر باعث یہ ہوتا ہے, اکثر باعث یہ ہوتا ہے, منہ دکھانا, منہ دکھانا. یہ دو رسمیں ہیں, ایک میت کا منہ دکھانا اور ایک اپنا منہ دکھانا, اور دونوں پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میت کے منہ دکھانے کی جو رسم ہے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, اور خود کا جو منہ دکھانے کی ہماری رسم ہے اس میں ہماری محنت بھی بیکار جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پر آخرت میں پکڑ بھی ہو, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں جانا چاہیے تھا کہ میت کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے تو مغفرت کے چانسز بڑھ جائیں گے, تو اب آپ کیوں گئے ہیں بھائی منہ دکھانے کے لیے؟ تو آپ تو کراس ہو گئے, تو وہاں 100 آدمی آئے اس میں سے ایک آدمی نکل گیا تو 99 رہ گئے. آپ کیوں آئے ہیں بھائی؟ اندر نیت دیکھی تو یہ بھی منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں, یہ بھی نکل گئے. تو ایسا کرتے کرتے 100 میں سے اگر 90 نکل گئے تو 10 رہ گئے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جنازے کے اوپر 40 آدمی نماز پڑھ لے تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. کتنا نقصان کیا ہم نے, 90 آدمیوں نے غلط نیت کی وجہ سے اس میت کا کتنا نقصان کیا, اس لیے کہ 10 رہ گئے. اب ہو سکتا ہے کہ ان 10 کی دعا قبول ہو سکتا ہے نہ ہو, اللہ کے ہاتھ میں. اگر 40 ہوتے تو وعدہ تھا. تو اتنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج شاید ہی کوئی جنازہ ہوگا ہمارے سیفرن لین کے قبرستان میں کہ جس میں 40 سے کم آدمی ہوتے ہوں گے. کاش کہ ہم اخلاص کے ساتھ جاتے, اخلاص کے ساتھ جاتے. تو کہتے ہیں باعث کیا ہو؟ ایمان, اندر سے ایمان اسے اٹھا رہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ انتقال میرے مسلمان بھائی یا میری مسلمان بہن کا ہوا ہے. کون ہے بھائی؟ پاکستانی ہے. کون ہے بھائی؟ بنگالی ہے. کون ہے بھائی؟ سومالی ہے. ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں, میرا ایمانی بھائی ہے. ایمان باعث ہو. جیسے کہتے ہیں کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا, میرے کزن کا انتقال ہو گیا, تو آٹومیٹکلی کہ ہمارے لیے جانا ضروری ہے. تو اسی طرح میرے ایمانی بھائی یا ایمانی بہن کا انتقال ہو گیا, میرے لیے جانا لازمی ہے, ضروری ہے, اندر سے باعث ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں منہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں لندن سے لیسٹر تک کا سفر کریں گے, لیسٹر سے لندن تک کا سفر کریں گے. جہاں منہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نوکری سے بھی چھٹی لے کر جائیں گے, اپنے کارخانے کا بھی نقصان کریں گے. اور جہاں منہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو سنیچر ہے, اتوار ہے, ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ ابھی آدھ گھنٹے کے بعد ایک جنازہ ہے, گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جانے کی ہم لوگوں کو فرصت نہیں ملتی. ایمان باعث ہو. اس لیے میرے بھائیوں, جب بھی نماز جنازہ کے لیے جانے کا اتفاق ہو تو اپنی نیتوں کو درست کر لیجیے. ایمان باعث ہو کہ میرا مومن بھائی ہے, اور دوسرا ثواب کی نیت سے میں جاؤں گا تو مجھے قیرات ملے گا, میں اگر دفن تک رہوں گا تو مجھے 2 قیرات ملیں گے. گزشتہ ہفتے کی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پہنچی کہ یہی حدیث, تو انہیں یہ حدیث پہلے معلوم نہیں تھی, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک مسلمان کا, ایک مومن کا میرے اوپر اتنا حق, اتنا ہی حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے. جہاں تک تدفین کا تعلق ہے تو 5-10 آدمی کر لیں گے وہ کام. ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ دونوں کام میں شرکت کا یہ ثواب ہے. تو بہت سارے جنازے انہوں نے ایسے پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی اور واپس گھر آ گئے, اس لیے کہ دوسرے دینی کاموں میں مشغول رہتے تھے. جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہیں بڑا تعجب ہوا, بڑا تعجب ہوا کہ اوہ ہو, یہ حدیث ہم نے پہلے سنی نہیں تھی, چلو کسی اور کو بھی پوچھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پر ایک اشکال اٹھایا ہے کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ انہوں نے جب ان سے حدیث سنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے کہو, پوچھو کہ ایسی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو یہ قاعدہ کہاں گیا کہ صحابہ تو کلہم عدول, صحابہ تو سارے کے سارے معتبر اور عادل ہیں. حضرت ابن عمر کو خود کو حضرت ابو ہریرہ پر بھروسہ نہیں تھا, اسی لیے حضرت عائشہ کو پوچھا. تو مفتی سید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ اعتبار نہ کرنے کی بات نہیں ہے, کہا کہ یہ خود کی جہالت کی بات ہے. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت معتبر مفتیان کرام ہیں جن کے بارے میں ہمیں اتنا بھی شبہ نہیں ہوتا, لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسا فتویٰ آتا ہے کہ جس کی طرف ہمارا پہلے کبھی بھی ذہن نہیں گیا ہوا ہوتا ہے, کہتے ہیں مان تو لیتے ہیں لیکن اندر سے جستجو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ پہلی دفعہ ایسا سنا, تو فوراً کتابوں کی طرف مراجعات کرتے ہیں. تو یہ کتابوں کی طرف جو مراجعات کی وہ اس لیے کہ ان کی بات سن کر اپنی جہالت کی وجہ سے اطمینان نہیں ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس معاملے میں علم نہیں تھا, تو گویا اس معاملے میں جہالت تھی. تو جب یہ حدیث سنی تو اپنی اس معاملے میں جہالت کی وجہ سے اطمینان نہیں ہوا, تو یہ فطری تقاضا ہے کہ ایسے موقع پر دوسروں کو بھی پوچھتے ہیں, ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد نہیں تھا. تو جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ ہاں انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ صحیح ہے, تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا. میں نے گزشتہ ہفتے کی نشست میں بھی کہا تھا کہ یہ حدیث ہم نے بھی سنی, اور ماشاءاللہ بہت سارے حضرات کے دلوں میں امید ہے کہ ایسا خیال آ رہا ہوگا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی موقع ہو نماز جنازہ میں شرکت بھی کریں اور تدفین میں بھی شرکت کریں, الا یہ کہ کوئی عذر ہو, دلوں میں خیال آ رہا ہوگا. لیکن ہمیں اس بات کا یہ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ زمانے ماضی میں, پاسٹ میں جتنے جنازے ہم نے مس کیے, ان جنازوں کو مس کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا اجر ہمارا حد سے چلا گیا, نہ ہمیں کچھ بھی نہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب اس حدیث کی تصدیق ہو گئی تو کہنے لگے کہ لقد فرطنا فی قراری تکثیرا, اوہو ہو ہو ہو, ہم نے تو بہت قراتوں کا نقصان کیا, بہت قراتوں کا نقصان کیا, کاش کہ ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم کسی بھی جنازے میں جاتے تو تدفین سے فارغ ہوئے بغیر واپس نہ آتے, تو وہ قرات ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جاتی. تو ایمان اور احتساب, ایمان اور ثواب کی نیت سے جائے, وکان ماہو اور وہ اس کے ساتھ رہے جنازے کے ساتھ, یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت حاصل کی جائے, فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْنِ, تو وہ اجر میں سے دو قیرات کو لے کر لوٹے گا. کل قیرات مثل احد, ہر قیرات احد کے برابر, اور جو شخص اس پر نماز پڑھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے دفن کیے جانے سے پہلے, فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَات, تو وہ ایک قیرات لے کر ہی لوٹتا ہے. اور بھائی دفن کا مطلب یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھ دیا جائے, اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور تمام کاموں سے فارغ ہو جائے دعا وغیرہ سے, اس کے بعد پھر وہ لوٹے. یہ نہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اپنی تین مٹھی بھر کر کے مٹی ڈال دی تو کہ بھئی ہم نے دفن کر دیا ان کو, نہیں یہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ حدیث جو ہے رواہ البخاری امام بخاری رحمت اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ بھائی توفیق عطا فرماوے، قرآن اور حدیث سے ہمیں نسبت عطا فرماوے، صحیح فہم عطا فرماوے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی ہدایت کو عام فرماوے، امن کو عام فرماوے، سلامتی کو عام فرماوے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرماوے، مرحومین کی مغفرت فرماوے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرماوے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماوے، سب کو رزق حلال عطا فرماوے، اور جو آخری مرحلے میں ہے اپنی زندگی کے، اللہ تعالی شانہ ہو انہیں بھی اور سب مسلمانوں کو جب بھی وقت آخر ہو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے، ولایت اور صدیقیت والی موت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.